بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورہ صافات کی چند آیتیں ہیں، اور سورہ صافات کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کی قسم کھاتے ہیں، بلکہ فرشتوں کی چند جماعت، یا تو چند جماعت ہے یا فرشتوں کے چند اوصاف ذکر فرما کر ان کی قسم کھاتے ہیں، اور آگے پھر اپنے توحید کے کچھ دلائل بیان فرماتے ہیں. اور اب یہاں پیغمبروں کے چند واقعات مختصراً آ رہے ہیں. تو سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے نبی جن کا واقعہ آیا، وہ نوح علیہ السلام تھے. گزشتہ ہفتے ہم نے نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصراً عرض کیا تھا، اور وہاں ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کا جو واقعہ آیا تھا، سب سے پہلے آیا تھا، تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی. تو ایک وجہ تو سیدھی سادھی ہے، وہ یہ کہ نوح علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے ہے جو سب سے پہلے آئے. آدم علیہ السلام کی کچھ ہی مدت بعد نوح علیہ السلام آئے دنیا میں، اور نوح علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر تھے جن کو مشرکین اور اللہ تعالیٰ کے منکرین اور اللہ تعالیٰ کے نہ ماننے والے لوگوں کو دعوت دینی پڑی. آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ انہی کے اولاد تھی، وہ دین حق پر تھی، لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے تک میں آہستہ آہستہ لوگوں کی اکثریت، سب نہیں تو اکثریت، وہ دین حق سے پھر گئی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگی تھی. تو یہ ایک وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی جس کو ہم نے ذکر کیا تھا، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس میں فرشتوں جیسے اوصاف بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور جانور جیسے اوصاف بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ ایک طرف تو فرشتے ہیں جو کوئی بھی غلط کام نہیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی ایسا، کوئی بھی غلط کام نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت فرما برداری میں مشغول رہتے ہیں. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ فرشتے ہیں ایک طرف. دوسری طرف ہے جانور، جس کو اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جانور کو تو وہ عقل ہی نہیں کہ وہ یہ سمجھ سکے. تو جانور کا کیا کام ہے؟ بس اپنے خواہشات پورا کرنا، کھانا پینا، اپنی دوسری ضرورتیں اور خواہشات پوری کرنا. اب انسان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ محنت کرتا ہے، تو وہ فرشتے جیسا بن جاتا ہے. فرشتے جیسے سے مراد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جاتا ہے، تو وہ جس طرح فرشتوں کا بہت اونچا مقام ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا بھی بہت اونچا مقام ہو جاتا ہے. اور یہ مجاہدے سے ہوتا ہے، یہ مجاہدہ قربانی سے. مجاہدہ اور قربانی سے مراد یہ نہیں کہ ہمیشہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرو یا
بغیر کوٹ کے بھی مسجد سردی کے موسم میں مسجد چل کر آؤ. مجاہدہ اور قربانی کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کا موقع آئے تو اس وقت اپنے آپ کو روک لو. یہ وہ مجاہدہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں, اور یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے. نماز کا وقت آئے, سستی لگ رہی ہے, نماز پڑھو, مسجد جاؤ, نماز پڑھو, یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے. غلط طرف دیکھنے, غلط چیز دیکھنے کا موقع ملا, اس وقت نظر کی حفاظت کرنا, یہ سب سے بڑا مجاہدہ. زبان غیبت کرنے کا موقع آیا, اس وقت زبان کو کنٹرول کر لینا, زبان پر قابو پا لینا, یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے. تو آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر جتنا مجاہدہ کرتا ہے اتنا ہی وہ فرشتوں جیسا ہوتا ہے, اور مجاہدہ میں اپنے خواہشات کو دبانا پڑتا ہے. تو ادھر اپنی خواہشات کو دباؤ تو فرشتے جیسا ہو جاؤ, اور دوسری طرف آدمی ہر موڑ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کو نظر انداز کر کے اپنے خواہشات کے پیچھے لگتا ہے تو وہ جانور جیسا ہو جاتا ہے. جس طرح جانور وہ بس اپنے نہ اچھا کیا ہے, نہ باطل کیا, برا کیا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, اس سب کا شعور ہے ہی نہیں, تو آہستہ آہستہ انسان بھی ایسا بن جاتا ہے کہ بس ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے, اپنی خواہشات پوری کرنا. باقی کیا میں کسی پر ظلم کر رہا ہوں, کیا میں ایسی چیز کر رہا ہوں جو بہت برا ہے, بہت بری چیز ہے, ایسا کوئی کام کر رہا ہوں جس سے میری ہلاکت ہوگی آخرت میں, اسے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے. یہ دوسرا ایکسٹریم ہے, یوں سمجھو. اب انسان میں دونوں صلاحیت ہے, تو جو جتنا مجاہدہ کرے گا اللہ کی خاطر وہ اتنا ہی فرشتے جیسا ہو جائے گا, اور جو جتنا اپنے مجاہدہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پوری کرے گا وہ اتنا ہی جانور جیسا ہو جائے گا. اور پھر یہ عقل, جس طرح جانور کے پاس انسان جیسا عقل تو ہے نہیں, تو جانور حق اور باطل کے درمیان تمیز اور تفریق کر ہی نہیں سکتا ہے, اسی طرح انسان اپنے خواہشات کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ جانور کی طرح ہو جاتا ہے, یعنی اس کے دل دماغ میں, اس کے عقل سے بھی وہ حق اور باطل کی تمیز نہیں کر پاتا ہے. تو یہ بہت خطرناک راستہ ہے, اور اس سے بچنے کے لیے آدمی کو مجاہدہ کرنا پڑے گا اور دوسری طرف جانا پڑے گا. جتنا مجاہدہ اتنی ترقی, اور فرض مجاہدہ کے بعد نفل مجاہدہ جتنا کریں گے اتنا اتنی مزید ترقی ہوگی. مستحبات بجا لائیں گے, نفل نماز پڑھیں گے, تہجد پڑھیں گے, اور جو کچھ, اتنی ہی ترقی ہوگی, اور اتنا ہی وہ فرشتوں کے مشابہ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر شروع میں فرمایا, اور اس کے بعد سب سے پہلے پیغمبر جس کا ذکر فرمایا وہ نوح علیہ السلام تھے, اور نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے پہلے فرمایا کہ ان کی زندگی میں بہت مجاہدہ تھا, اور بہت لمبی دیر کے لیے مجاہدہ تھا, بہت زیادہ, اس لیے کہ ساتھ کوئی تھا ہی نہیں. 950 سال کی محنت کے بعد 80 لوگ ان کے ساتھ ہوئے. 950 سال کی محنت کے بعد 80 لوگ ان کے ساتھ ہوئے, اس کا مطلب ہے کہ شروع میں تو کوئی تھا ہی نہیں ہوگا. تو اتنی لمبی دیر کے لیے اتنا مجاہدہ, ان کے مجاہدے کے کچھ واقعات گزشتہ ہفتے گزر چکے ہیں, تو اس مجاہدہ کی برکت سے وہ ان میں بھی وہ فرشتے اور ملکوتیت کی صفات بہت اعلیٰ درجے کی پیدا ہو گئی تھی, تو اسی لیے ان کا سب سے پہلے ذکر آیا. اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس کے بعد اس لیے آ رہا ہے کہ ان کی زندگی میں بھی بہت زیادہ قربانی تھی, اور الگ الگ ان کی زندگی کی خصوصیت ہے کہ الگ الگ قسم کی قربانی تھی. سب سے پہلے قربانی یہ کہ اپنے قوم کو, اپنی قوم اور اپنے باپ, ان سب کی مخالفت کرو, سب بتوں کو مان رہے, اور ان میں سے ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر وہ تو باقاعدہ بت بنانے والے, بیچنے والے تھے, تو اس میں سب سے زیادہ منکمک تھے, یوں سمجھو, اور قوم بھی بڑی طاقتور تھی, ساتھ ساتھ باپ ظاہر باپ سے محبت ہوتی ہے, تو سب یہ ایک بہت بڑی قربانی کہ سب کی مخالفت کرو اکیلے, ایک مجاہدہ. دوسرا مجاہدہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ چلے جاؤ, چھوڑ دیا, چھوڑ دیا, اور کہا جانا ہے اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے کہ اس رخ میں چلنا ہے, اس رخ جانا ہے, اس طرف جانا ہے, کہاں رکنا ہے, کہاں ٹھہریں گے, کہاں بسیں گے, کچھ بھی پتہ نہیں. تو واقعات میں آتا ہے کہ راستے پر چلتے چلتے جب کوئی ایسی جگہ سے گزرتے تھے جو ذرا اچھی لگتی تھی, سبز گرینری والی اچھی جگہ ایسا لگے, تو ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام جو جا رہے ہیں جبریل علیہ السلام کو پوچھتے تھے, انبیاء کا جبریل علیہ السلام سے تعلق ہوتا ہے, تو جبریل علیہ السلام سے پوچھتے تھے ہم یہاں رک جائے, جبریل علیہ السلام پر بتا اللہ کا حکم کہ چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو. دوسرے موقع پر کوئی اچھی زمین کوئی اچھی جگہ مل گئی, لگ رہا ہے کہ یہاں تو لوگ بھی ہے, یہاں بسیں گے تو خاندان بھی اچھی طرح رہ سکے گی, یہاں تھا نا, چلتے رہو چلتے رہو. بالآخر بنجر جگہ میں, ریگستان میں, ڈیزرٹ میں پہنچے, کوئی انسان تو کیا, انسان کا کوئی نشان, کوئی اثر کہ کوئی انسان یہاں سے گزرا ہوگا وہ بھی نہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ یہاں ٹھہرنا ہے. اور صرف اتنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ یہاں ٹھہرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ یہاں ٹھہرنا ہے, اور یہاں ٹھہرنے سے مراد اپنے بیٹے اسماعیل اور اس کی والدہ کو چھوڑ کر آپ کا کام اور ہے, دوسری قربانی, اور فوراً تیار کر لیا. تو قربانی پر قربانی, اور زندگی جتنی چلتی رہی قربانیاں ہی چلتی رہی. اس کے بعد لمبی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا دعوت کرے, دوسرے مقاصد کرے, شام کی طرف واپس آئے, تو ابراہیم علیہ السلام نوجوان ہو گئے, اس عمر کے ہو گئے کہ جس عمر میں وہ باپ کو کام آتا ہے. تو باپ سوچتا ہے کہ اب میرا کام ہو گیا, میرے پیچھے ایسے میرا بیٹا وہ مضبوط ہے, نوجوان ہے, کام کا ہے, اب جو کچھ مجھے کرنا تھا وہ کرنے لگے گا. اس عمر میں ملاقات ہوئی, اور کچھ ہی مدت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے. اور خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو بس دیکھنا تھا کہ وہ وہ قربانی کے لیے تیار ہو. تو زندگی میں قربانی ہی قربانی, مجاہدہ ہی مجاہدہ. تو اس کی وجہ سے ان میں بھی فرشتوں جیسے اوصاف بہت اعلیٰ درجے کے پیدا ہو گئے, تو اسی لیے ان کا ذکر آیا یہاں. تو یہ ایک وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلے ذکر آیا. اور ایک دوسری وجہ بھی ہے, نوح علیہ السلام جو ہے, نوح علیہ السلام کے لوگ وہ طوفان سے پانی سے ہلاک ہو گئے. تو نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پانی, چاہے بارش کی شکل میں, چاہے نہروں میں, چاہے جو زمین سے نکل آئے, چاہے جو آسمان سے, وہ پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اس پانی کے ذریعے عموماً وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں, لیکن جب چاہتے جب چاہت ہوتی ہے تو جب ارادہ ہوتا ہے تو اسی پانی کے ذریعے لوگوں کو ہلاک کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دکھایا نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ پتہ. اب ادھر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پانی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں تو ہے, آگ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قابو میں ہے, کہ جس آگ سے عموماً ہلاکت ہوتی ہے اسی آگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس کی جو گرمی ہے وہ نکال سکتے ہیں, کہ آگ باقی رہا لیکن گرمی نہ رہی, ٹھنڈک ہی پہ ہے. تو اس لیے ان دو واقعات کا ذکر آیا. اب آج جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کا صرف پہلا حصہ آ رہا ہے, اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا یوں سمجھو ان کا انٹروڈکشن, ان کی تعریف ہو رہی ہے کہ یہ کون ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور یقیناً نوح علیہ السلام کی جماعت میں سے ابراہیم بھی تھے, یعنی نوح علیہ السلام جیسے ہی تھے, پیغمبر تھے اور مجاہدہ کرنے والے تھے. ایک بات, اذ جاء ربه بقلب سلیم, جب وہ اپنے پروردگار اپنے رب کے پاس آئے صاف دل لے کر. اس کا کیا مطلب؟ جب اپنے پروردگار اپنے رب کے پاس آئے, یہاں اپنے رب کے پاس آئے اس سے مراد یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پورے متوجہ ہو گئے. باقی سب کو راضی کرنا, خوش کرنا, ان کو کیا پڑی ہے, وہ ان کی کیا چاہت ہے, یا تو قوم یا تو ماں باپ یا کوئی اور, سب کچھ ایک طرف کر دیا اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کے ہو کر بن گئے. قرآن میں اسی کو دوسری جگہ پر حنیف کہا گیا کہ ولیکن کان حنیف مسلمہ. وہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو ماننے والے نہیں, کسی اور کی طرف توجہ ہی نہیں تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں, بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پورے متوجہ اور مسلمان پورے فرمان بردار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. تو وہ اگر کوئی مسجد کے دروازے کے پاس ہے اور وہ آ رہا ہے میری طرف, تو جب وہ میری طرف آئے گا تو اس کا پورا بدن میری طرف متوجہ ہوگا, اس کا پورا بدن میری طرف متوجہ ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاس آئے, اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پورے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے, اور بقلب سلیم, صاف دل کے ساتھ. صاف دل کا کیا مطلب؟ صاف دل کا مطلب یہ ہے وہ دل جس میں کسی بھی بری صفت نہیں ہے, جس میں ایمان ہے وہ تو سب سے بنیادی اور بنیادی صفت ہے, اور اس کے بعد کسی بھی بری صفت نہیں ہے. ریا کا کوئی اخلاص ہی اخلاص ہے, ریا ہے ہی نہیں. اور اخلاص جو ہے وہ دل کی سب سے اعلیٰ صفت سمجھی جاتی ہے کہ دل میں اخلاص سنسیریٹی ہو. تو جب اخلاص دل میں کامل طور پر ہوتی ہے تو اس کا معنی ہے کہ یہ دل پورا صاف ہے. اخلاص کا عکس جو ہے, اخلاص کا اپوزٹ جو ہے وہ ریا ہے, وہ ریا ہے, اور وہ حب جاہ ہے, جاہ کی محبت کے لوگوں کو میرا مقام ہو, لوگ میری تعریف کریں. تو صوفیاء کرام جو دل کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آدمی جب دل پر محنت کرتا ہے تو دل سے برے اوصاف نکلتے ہیں, دل پر محنت کرتے ہیں تو دل سے برے اوصاف نکلتے ہیں. تو دل پر محنت کی تو پہلے بخل کی صفت تھی, وہ نکل گئی. دل پر مزید محنت کی تو دل میں مال کی محبت تھی, وہ نکل گئی. دل پر مزید محنت کی تو دل میں کسی کے لیے بغض تھا, وہ نکل گیا. لیکن صوفیاء کرام فرماتے کہ محنت کرتے کرتے اخیر میں جو چیز نکلتی ہے وہ حب جاہ ہوتی ہے, وہ جاہ کی محبت, یہ چاہت کہ لوگ میری تعریف کرے, میرا اچھا مقام ہو لوگوں میں. تو اس کا معنی ہے کہ ریا, اور جب تک حب جا باقی رہے ریا کامل نہیں ہو, اخلاص کامل نہیں ہو سکتا ہے. اسے کہ جس کے دل میں یہ چاہت ہو کہ لوگوں میں میرا مقام ہو, لوگوں تو اپنی عبادت میں بھی وہ آ جائے گا کہ عبادت کر رہا اللہ کے, لیکن ساتھ ساتھ ایک لوگوں میں بھی میرا مقام ہو جائے اس کی وجہ سے. تو پہلے صف میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو, لیکن اللہ کے لیے کر رہا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ لوگوں میں میری نظر اچھی ہو. جب تک جاہ کی محبت, فیم کی محبت دل سے نکل نہ جائے, اخلاص کامل ممکن نہیں ہے. اور دل پر محنت کر کے کرتے کرتے اخیر میں یہ صفت نکلتی ہے. یہ صوفیاء کرام جو دل کے ماہرین ہیں وہ فرماتے ہیں. تو یہاں جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات قابل عرض ہے کہ آدمی کو دل کے اوصاف کی بہت فکر کرنی چاہیے, بالخصوص اخلاص کی. اور اخلاص کی فکر کا مطلب یہ کہ ہر عمل میں اپنے آپ اپنے دل کو دیکھتے رہے, تتولتے رہے, چیک کرتے رہے کہ دل میں اس عمل کر رہا ہو, ایسا تو نہیں کہ صرف تاکہ لوگ میری تعریف کرے, لوگوں کو سمجھے کہ یہ بہت کام کر رہا ہے, میں مسجد میں مزید وقت گزار رہا ہے, ایسا تو نہیں کہ اس لیے کہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہ ہمارے علاقے میں وہ ہے جو سب سے زیادہ مسجد میں وقت گزرتا ہے, میں مسجد میں مدد کر رہا ہوں, تو ایسا تو اس لیے تو نہیں ہے کہ تاکہ لوگوں کو سب مسلموں کو نظر آئے. آدمی اپنے دل کو تتول رہا ہے, جو بھی اچھا کام ہو جس میں دوسرے لوگ آپ کو دیکھ سکے, آپ ہمیشہ اپنے دل کو تتولتے رہیں, کام کو چھوڑے نہیں. ایسا نہیں کہ یہ کریں گے تو شاید دل میں مسجد میں مزید وقت گزارو تو شاید لوگ سمجھیں گے کہ لوگ میری اچھی نظر سے دیکھیں گے, ہو سکتا ہے میرا نیت بگڑ جائے, تو چلو چھوڑ ہی دو. نہیں, کام کرنا ہے لیکن دل کو تتولتے رہنا ہے, اور جو ایسا لگے کہ نیت کنٹرول میں نہیں تو کسی ماہر کے پاس جانا چاہیے. تو خیر, کسی کے بارے میں اگر کہا جائے کہ اس کا دل صاف ہے ریا سے اور اس کا دل اخلاص سے بھر گیا ہے, تو وہ تو بہت اعلیٰ درجے کی تعریف ہے. اسے کہ اس کا معنی ہے کہ اس کا دل ہر عیب سے صاف ہے, ہر بری صفت سے صاف ہے. اسے کہ اخلاص کامل اسی وقت ہو سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی متوجہ حالت کیا کہ تھی کہ دل قلب سلیم تھا, دل صاف تھا. اس کا معنی ہے کہ دل میں ہر اچھی صفت تھی اور دل ہر عیب سے خالی ہو گئی. اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام ہی کا کلام نقل کرتے ہیں سورۃ الشعراء میں, کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے اور دعا کے دوران روزہ محشر کا ذکر آ گیا, قیامت کے دن کا ذکر آ گیا. دعا میں جیسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما, قیامت کے دن خیر کے فیصلے فرما وغیرہ وغیرہ. تو قیامت کے دن کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کہ کلام اللہ سبحانہ وتعالی نے نقل فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون, اس جس دن نہ مال نہ اولاد کام آئے گی, یعنی مال اولاد تو ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ نہیں کام آئے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم, کون سی چیز قیامت کے دن کام آئے گی؟ جو صاف دل ہے, جو اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس آتا ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں صاف دل لے کر, کہ ایسا دل ہو کہ ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ ساتھ پھر سب اچھے اوصاف ہو, اخلاص کامل ہو, یہ کام آئے گا. اس کے ذریعے آدمی جنت میں پہنچ سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے خود قرآن میں گواہی دی کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے. اذ جاء ربه بقلب سلیم اذ قال لابیه وقومه ماذا تعبدون. مختصر اخیر میں ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا اپنے لوگوں کے ساتھ, اس میں کیا ذکر فرمایا. اذ قال لابیه وقومه ماذا تعبدون, جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو. تو ہم عرض کر چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے, ایک تو کسی سے محبت ہے اور ان کی مخالفت کرنا اللہ تعالیٰ کی خاطر, یہ بھی بہت بڑی قربانی, اور دوسرا کسی کے پاس طاقت ہے اور ان کی مخالفت کرنا, یہ بھی بہت بڑا مجاہدہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو تو دونوں ایک ساتھ کرنے پڑے, اس لیے کہ دوسری طرف قوم بھی تھی, قوم بہت طاقتور تھی, اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے, اور ساتھ ساتھ دوسری طرف باپ بھی تھے اور باپ کے لیے محبت ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنے باپ سے اتنی محبت تھی کہ بالآخر باپ پر محنت کرتے رہے, دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کہ بالآخر باپ نے کہہ دیا کہ اگر ابراہیم تو نہیں چھوڑے گا مجھے تو میں تو پتھر لے کر تجھے سنگسار کروں گا. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا کہ یہاں تو ابھی تو بظاہر محنت سے کچھ نہیں ہوگا, لیکن چھوڑتے وقت بھی یہ کہہ دیا کہ سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو, اور میں آپ کی طرف سے, میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت مانگتا رہوں گا آپ کے لیے. اتنی محبت تھی کہ باپ نے تو دھمکی دی کہ سنگسار کروں گا, اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جواب آیا کہ میں تو جا رہا ہوں پھر, لیکن آپ کے لیے دعا تو جاری رہے گی. تو اتنی زیادہ محبت, اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خاطر باپ کی مخالفت کرنا, یہ خود از خود کتنا بڑا مجاہدہ تھا. ماذا تعبدون, تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو. ایفکن آلہۃ دون اللہ تریدون, کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ معبود تم چاہتے ہو. تو پہلے ان کو خود غور کرنے کا موقع دیا, تم کس چیز کی بات کرو, تم خود غور کرو. ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مناظر بھی تھے, ابھی اس میں تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے, لیکن مناظرے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو ید طولہ نصیب تھا. سب پہلے تو ان کو خود دعوت فکر دی. کبھی یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی کو نصیحت کرنے کے بجائے اس کو خود غور کرنے کا موقع دے, تو وہ خود سمجھ جائے کہ میں غلط پر ہوں, مجھے یہ کرنا ہے, تو پھر وہ قدم اٹھا لیتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے, اس کے بجائے اگر آدمی فوراً ہی اس کو کہہ دیتے تو وہ کبھی مخالف ضد پر آ جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ کہیں وہ ضد پر نہ آ جائے, تو پہلے میں ان کو خود غور کرنے کا موقع دوں کہ تم خود سوچو کہ تم کس چیز کو عبادت کرتے ہو. پھر دیکھا کہ کچھ ابھی تک کچھ جان نہیں ہے, تو پھر مزید کچھ تفصیل میں خود چلے گئے کہ جھوٹے معبود ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر تم ان جھوٹے معبود کو چاہتے ہو, ان بتوں کو. فما ظنکم برب العالمین, تمہارا کیا خیال ہے برب العالمین, رب العالمین کے بارے میں, اس ذات کے بارے میں جو تمام جہانوں کا رب ہے, تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تو ایک طرف بتوں کا ذکر کیا, پھر ان سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے رب العالمین کے بارے میں. رب العالمین تمام جہاں کے پروردگار, تمام پروردگار رب کا مطلب یہ کہ جس نے پیدا کیا ہے کسی چیز کو اور اس کے بعد اس کو چلاتے رہے, اس کی ضروریات پوری کرتا رہے, یہ رب ہے. تو تمام جہان پوری انسانیت, صرف انسانیت نہیں پورے یونیورس کا رب ہے کہ سب کچھ پیدا کیا اس کے بعد سب کچھ چلاتے رہتے ہیں, یہ سب مشینری چلتی رہتی ہے یونیورس کی, وہ سب اس کا مالک ہے اور تم بھی یہ قبول کرتے ہو. تو ایک طرف رب العالمین, دوسری طرف یہ بت, اور آگے ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے یہ بت تو وہ جو تمہارے ہاتھوں سے بنے. تو ایک طرف رب العالمین جس کے ہاتھوں سے تم اور سب کچھ بنا, جس کے قدرت سے, اور دوسری طرف وہ بت جو تمہارے ہاتھوں سے بنے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس رب کو چھوڑ کر ان بتوں کے پاس جا رہے ہو؟ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح ان کو سمجھایا. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم ہر جگہ دیکھیں گے وہ صرف بات نہیں کرتے, وہ دلائل پیش کرتے ہیں, مختلف قسم کے دلائل. تو خیر آگے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر فرمائیں گے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا بتوں کو توڑنے کا, پھر اس وقت کیا فرمایا ان کو مزید ترغیب دینے کا, پھر کیا ہوا, یہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ذکر کریں گے. لیکن ان آیتوں میں جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کہنے سننے کی توفیق تھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ. سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. چونکہ عشاء لیٹ ہے تو ذرا لیٹ ہو جاتا ہے, عشاء جیسے جلدی ہوتی جائے چلے جائیں گے تو ذرا سلام.